إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج تراویح میں آپ نے 13ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سورہ یوسف کا کچھ حصہ کل کی تراویح میں آپ نے سنا، اور آج کی تراویح میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اور سورہ یوسف کے تعلق سے ہی چند باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. یہ بھی کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اسی کی روشنی میں، قصے اور کہانی کے طور پر نہیں، لیکن اس قصے کا اتنی تفصیل کے ساتھ جو ذکر آیا ہے قرآن میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے اسے ذکر کیا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت کی کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ باتیں نازل ہوتی رہی ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کے قصے ذکر کیے گئے ہیں سب اسی مقصد کے لیے کیے گئے ہیں، ہم سب کے لیے بھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. اس میں بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، اور اسی پہلو کو اس میں اجاگر بھی کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے قصے قرآن میں ذکر کیے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنے سے پہلے اسے کہا کہ بہترین قصہ ہم آپ کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا، بہترین قصہ ہے یہ. یوں تو لوگوں نے اس پورے قصے کی تفصیل ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے، جسے عربی میں تحلیل کہتے ہیں، اردو میں ہم تجزیہ کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کیوں یہ قصہ بہترین قصہ ہے. لیکن آج ہمارے درس کا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت کی کیا بات ہے. آپ قرآن میں سورہ یوسف میں جو اس کی شروعات ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، بچپنا تھا ابھی، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھے. انہوں نے جب بچے کی زبانی یہ خواب سنا تو انہیں یہ تو یقین ہو گیا کہ بچے کا یہ خواب بتا رہا ہے کہ اس بچے کی بڑی اونچی شان ہونے والی ہے. انہوں نے بچے کے خواب کو سننے کے بعد یہ بات کہی بچے سے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تم اپنے یہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، ان کے سامنے بیان مت کرنا. فیقید لک کیدا، وہ لوگ تمہارے لیے سازشیں کرنا شروع کر دیں گے، ابھی سے تمہارے خلاف ایک محاذ بن جائے گا. جو ہے یہ ایک پہلو ہے، ایک موقف ہے جہاں ہمیں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے. اصل شروعات یہیں سے ہوتی ہے، اس لیے پہلا ہمارا جو درس ہے اس کے تعلق سے وہ اسی پر ہوگا. کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ دیا یوسف علیہ السلام سے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا. شرعی مسئلے کے طور پر یہ بات اہل علم نے ذکر کی ہے کہ خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اچھا خواب ہوتا ہے ایک برا خواب ہوتا ہے. ویسے تو اور دوسرے لحاظ سے خواب کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن یہ موٹے انداز میں سمجھ لیجئے کہ خواب یہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہر انسان یہ بات جانتا ہے. تو اگر اچھا خواب ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ اسے خیر خواہوں کے سامنے, ویل وشر جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے, جو خیر خواہی رکھتے ہیں, اچھا ذہن رکھتے ہیں, اس سے دل رکھتے ہیں, اچھا گمان اور اچھا برتاؤ ان کا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے سامنے اس خواب کو ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن بدخواہوں کے سامنے اچھا خواب ذکر نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ خواب تو ایک خواب ہے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیز ہو, خواب ایک خواب ہے. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, عام انسانوں کی بات دوسری ہوتی ہے, ان کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے, مومنین کے پاس خواب سچے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال خواب تو ایک خواب ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہو جائے. لیکن پھر بھی خواب اچھا ہے تو اپنے جو خیر خواہ ہیں ان کے سامنے ذکر کرنے میں کوئی فرض نہیں. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ یہ حسد کریں گے ہمارے لوگ, کبھی حاسدین کسی کی خوبی دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں, یہ بھی نہیں سوچیں گے ارے یہ تو صرف خواب ہے جو ہے, نہیں ارے کہیں اس کو یہ چیز مل گئی تو ہمارے لیے ایک بڑا جو ہے مسئلہ ہوگا. ابھی سے کوشش شروع کہ کسی طرح سے بھی یہ خوبی اور یہ مرتبہ یہ مقام اسے نہ ملنے پائے, وہ چالیں چلنا شروع کر دیں گے, سازشیں کرنا شروع کر دیں گے. حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو نہیں بدلتی ہے, لیکن جس پر حسد کرتے ہیں اس کو ضرور تکلیفیں پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ ذکر مت کرنا. برا خواب اگر ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو پہلے اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ خواب میں بار بار یہ چیز نظر آ رہی ہے اور یہ پریشانی ہے, کبھی بھی خواب دیکھ کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا خواب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت, خوش ہو جائیں, اپنے خیر خواہوں کے سامنے اسے ذکر کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر خواب برا ہے تو اسی وقت عمل کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, کیونکہ برا خواب یہ شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے. اس میں تو برا خواب نظر آیا تو پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, بائیں طرف جو ہے چھٹکارے جو ہے اٹھو کریں, بائیں طرف کروٹ جس کروٹ سوئے ہوئے تھے کروٹ بدل لیں, یا اٹھ کر کے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں, صبح میں بھی جو ہے اٹھے تو اللہ کا ذکر جو ہے کر کے اٹھے. اس کے بعد اس خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے سامنے ذکر نہ کریں, کوئی نقصان نہیں ہوگا اس خواب. لوگ خامخا پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا, خامخا اس کا ذکر کیوں کرنا ہے کسی کے سامنے. برے خواب کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ کسی کے سامنے اسے ذکر نہ کریں, اسے ویسے ہی اپنے ہی ذہن میں رکھے رہیں. بات یعقوب علیہ السلام کی چل رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے منع کیا, تو یہ پہلا مسئلہ ہے اس حصے کے تعلق سے کہ کبھی بھی اچھا خواب دیکھیں تو حاسدین کے سامنے, جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے بارے میں الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ سوچتے ہی رہتے ہیں اور ان کے کچھ ہم کو جو ہے نقصان پہنچانے کی بات میں یہ کوشش کر سکتے ہیں, تو خامخواہ یہ بیچارے کیوں تکلیف میں رہیں حسد میں مبتلا ہو کر کے. بہتر یہ ہے کہ ان کے سامنے خواب ذکر ہی نہ لیا جائے. اسی پہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ چیز اچھی طرح سے معلوم تھی کہ میرے دوسرے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. بھائیوں کے درمیان کوئی ایسی چیز جو, اور جب معاملہ ایسا ہو تو تنبیہ یہ ہے، میں بھی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی کبھی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور بڑے مددگار بھی اور بڑا تعاون کرنے والے، بڑے اچھے ہر چیز میں خیال کرنے والے اور اچھی طرح سے رشتہ داری نبھانے والے بھی ہوتے ہیں، اور بھائی کبھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح بھی ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کو ہی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے۔ اگر ایسا موقع ہو کسی کے ساتھ بھی تو جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یوسف علیہ السلام کو، وہی نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ بہت احتیاط سے رہنا چاہیے۔ بھائی ضرور ہیں لیکن بڑے احتیاط سے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یوسف کے بھائیوں جیسے بھائی ہو گئے تو ہر پہلو سے اور ہر موقع پر نقصان پہنچانے کے بارے میں ضرور سوچیں گے، احتیاط کرنا چاہیے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے مسائل لے کر کے میرے پاس بھی آئے کہ ایسا ایسا میرے بھائی کے ساتھ ہوا، میں نے تو بھائی سمجھ کر کے یہ کر دیا اور آج وہ مجھے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، یا یہ معاملہ ہے، یا یہ وہ دینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، واپس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، مختلف چیزیں مختلف شکایتیں ہیں۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارے بھائی یوسف کے بھائیوں کی طرح سے ہیں، ان کا معاملہ بعد میں بدل گیا تھا، یہ شروع کی بات ہے اصل میں، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اس احتیاط کا سبب ہمیں اسی سورت سے ملتا ہے، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، اسے بیان مت کرنا، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر بھائی اخوت کو محبت کو بھول جائے، رشتوں کا پاس اور لحاظ نہ رکھ سکے تو ان کے سامنے ذرا احتیاط سے رہنا چاہیے، لین دین کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا، بھائیوں کے دلوں میں جو حسد ان کے تعلق سے پیدا ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبی یہ دی تھی جس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے، صحیح روایت میں ہے، اس لیے اسے ذکر کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، یہ ایک بڑی خوبی تھی، کسی کا بھی دل ان کی طرف دیکھ کر کے مائل ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام باپ تھے، یقیناً اپنے بیٹے کے تعلق سے ان کے دل میں جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو لگاؤ تھا، ایک باپ کی شفقت تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ لیکن کبھی بیٹوں کے درمیان ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بعض بیٹے یہ سمجھنے لگتے ہیں یا بعض اولاد یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میرے باپ خدا کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے کم چاہتے ہیں، سب کو برابر نہیں چاہتے۔ حالانکہ باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، سارے بیٹے ساری اولاد ان کے لیے برابر ہوتے ہیں، لیکن بعض اولاد کی بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان سے لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض اولاد بڑی نیک فرما بردار ہوتی ہے، کہا مانتی ہے تو باپ اس کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے یا ماں اس کی طرف زیادہ میلان رکھنے لگتی ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، اولاد ان کے لیے اولاد ہے، لیکن اولاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ اور پہلو سے سوچتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے باپ یا ہماری ماں اولاد کو الگ الگ نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ فلا کو کسی اور نگاہ سے اور فلا کو کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ چیزیں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ذہن میں بھی یہ چیز آئی تھی، اور یہ غلط چیز نصیحت کا یہ دوسرا پہلو ہے اس واقعے میں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں ہمارے باپ ہیں یہ، ہمارے درمیان کیا تفریق ہو سکتا ہے، میرے اندر کوئی کمی ہو جس کی وجہ سے باپ کی توجہ میری طرف کم ہو رہی ہے۔ ہمیشہ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے میں اپنے باپ یا اپنی ماں کی اس طرح سے خدمت نہیں کر پا رہا ہوں، یا ان کی بات نہیں مان رہا ہوں جس کی وجہ سے ان کی توجہ میری طرف ہو رہی کم ہو رہی ہے. یہ سوچنا چاہیے کبھی بھی اپنے باپ کے تعلق سے اپنی ماں کے تعلق سے یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ وہ ہمارے درمیان تفریق کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو لے کر کے ان کے تعلق سے کچھ غلط باتیں زبان سے نکالے. یہ غلط چیز. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو پریشانی تھی وہ یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. پہلے ان کے ذہن میں شیطان نے اچھی طرح سے بھر دیا کہ تمہارے باپ تو تمہارے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں, تمہیں نہیں چاہتے. یہیں سے بھائی جل بھن کر کے جو کباب ہوئے, انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنی ہے, شفقت حاصل کرنی ہے, تو یوسف کے ہوتے ہوئے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں دشمنی آ گئی, نفرت کی چنگاری یہاں سے بھڑکتی ہے ان کے دلوں میں اور مارنے کی بات کرتے ہیں. وہ قصہ ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے بعد کا موقع کیا ہے؟ بھائیوں میں جو بھی مشورے ہوئے وہ قصے کہانی کا ایک جو ہے حصہ ہے, میں وہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آخرکار معاملہ اس پر طے ہوا کہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جائیں گے. یعقوب علیہ السلام جلدی یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے. ان کو یہ ڈر تھا بھائیوں کے اس برتاؤ کی وجہ سے, سلوک کی وجہ سے یہ ڈر تھا. ان کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, اسی احتیاط کے تقاضے میں وہ جانے بھی نہیں دیتے تھے. لیکن جب وہ اپنے باپ کے پاس آتے ہیں, قرآن کیسے اسے بیان کرتا ہے اس پر توجہ دینے کے لیے. کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سورت کو ایک ایک آیت کر کے پڑھیے, اس کے بعد دیکھیے کتنی اس میں نصیحتیں. آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارسل معنا اخانا, آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجیے, ہم جا رہے ہیں. آج کی زبان میں کہنا ہو تو ذرا کھیل کود کے لیے, پکنک کے لیے باہر جا رہے ہیں, آؤٹنگ ہے جسے کہا جاتا ہے, ذرا باہر جا رہے ہیں ہم لوگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے. آج کی زبان میں یہ چیز بہت مشہور ہے کہ جب آدمی اپنا کوئی مطلب نکالنا چاہتا ہے تو بڑا مسکا لگاتا ہے وہاں پر. اس بیان میں وہ چیز جو ہے موجود ہے. لاکھ دشمنی کے باوجود جب باپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اور یہی معاملہ جب یوسف علیہ السلام جب اس سمے بعد کی بات ہے, یہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو وہاں روک لیا تھا اور وہاں سے یہ لوگ واپس آئے تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ان ابنک سرق, تمہارے بیٹے نے تو وہاں چوری کر لیا. وہاں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لیا. وہ قرآن میں جس طرح سے اسے نقل کیا گیا ہے وہ ایک ایک لفظ کو جو ہے سوچیں گے تو بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے. نصیحت یہاں کیا حاصل ہوتی ہے کہ جب آدمی چاپلوسی پہ آتا ہے تو اس کی بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی یہ بات جو کر رہا ہے یہ چاپلوسی کے لحاظ سے کر رہا ہے یا حقیقت کے لحاظ سے. جب بنیامین کا ذکر کیا تو کہا تمہارے بیٹے نے وہاں چوری کر لیے, بالکل یہی انداز ہے قرآن نے اسے عربی میں بیان کیا ہے. یہ نہیں کہا وہاں پر کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لیا تھا جس کی وجہ سے ان کو وہاں روک لیا گیا. اور جب یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی بات تھی تو بڑے چاپلوسانہ انداز میں کہتے ہیں, خوشامدانہ انداز میں کہتے ہیں, جسے آج کی زبان میں مسکہ لگانا کہتے ہیں. مسکہ لگاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو, وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, ہم سب جا رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ آئے تو کتنی اچھی بات ہو. یہ نہیں کہتے آپ اپنے بیٹے کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہوتی ہے. کبھی آدمی اس انداز سے گفتگو کرتا ہے, بات کرتا ہے, تو احتیاط برتیے. یہ نصیحت ہے اسے, احتیاط برتیے. اندازہ لگا لیجئے کہ بات کرنے والا کس انداز سے بات کر رہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ دل کسی کا چیر کر دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن تجربے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جو زبان سے چیزیں نکلتی ہیں وہ بہت کچھ بتا دیتی ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے۔ یہ تجربے کی چیزیں ہیں، سوچنے کی چیزیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر کے انہوں نے ذکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا، ان کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ لوگ یوسف کو کبھی بھی موقع پائیں گے تو برا سلوک کریں گے، اس لیے ان کے ساتھ کہیں بھیجتے بھی نہیں تھے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے بڑی معذرت کی کہ نہیں، ساتھ میں جائیں گے، آپ لوگ کہیں اور کھیلتے رہے اور بھیڑیے نے آ کر کے اسے کھا لیا تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا، ایسا ہم اسے بھیجنا نہیں چاہتے۔ معذرت بہت کی، لیکن جب آدمی چاپلوسی پر خوشامد کر کے کسی بھی طریقے سے باپ کو منع کر کے لے کر کے جانا ہی ہے، وہ باپ کو منع کر کے لے کر کے جانے کے بارے میں انہوں نے پوری کوشش کی جو ہے اس میں۔ آخر یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی۔ یہاں ایک اور جو ہے پہلو ہے سوچنے کا، یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی تھی ایک عذر جو ہے کے طور پر، نہ بھیجنے کے عذر کے طور پر، وہی جھوٹ بھائیوں نے آ کر کے بیان بھی کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کہی، یعنی جب منع کیا کہ نہیں ہم نہیں بھیجنا چاہتے، ابھی وہ چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں سے بھیڑیا آئے، کوئی معاملہ ہو جائے، آپ لوگ تو بڑے ہیں، کوئی پریشانی ہو جائے، بھیڑیا انہیں کھا جائے، تکلیف پہنچا دے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی وہی چیز انہوں نے بہانہ تراش کر کے لا کر کے پیش کیا۔ یہ بھی ایک چیز سوچنے کی ہوتی ہے کہ کبھی ہم کوئی بات کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو سامنے والا اسی سے کسی چیز کی تحریک بھی پا جاتا ہے، اور اسی چیز کو کبھی سامنے رکھ کر کے اپنے آگے کی جو اس کی چال ہوتی ہے، جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ترتیب بھی دے لیتا ہے۔ بڑے احتیاط سے کسی کے سامنے بات کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں بھی سوچنے کی ہوتی ہیں، سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، دل تو نہیں مان رہا تھا، اجازت تو دے دی۔ اس کے بعد یہ لوگ لے کر کے گئے بھائی کو، اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق ان کو کنویں میں ڈال دیا جو ان کا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا اس سلسلے میں کیا رد عمل تھا، کہیں قرآن میں اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں میں ان کی کیا حالت ہوئی اسے بھی کہیں ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ کہانی اصل بتانا مقصود نہیں ہے یہاں پر۔ مقصد صرف نصیحت کی باتیں وہی ذکر کرنا ہے۔ یہاں نصیحت کی بات یہ تھی کہ بھائی اپنے طور پر انہیں کنویں میں ڈال کر کے مطمئن تو ہو گئے کہ یہ ایسی جگہ ہے، اب وہاں سے وہ زندہ کہاں باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہاں انسان بھول جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی مل کر کے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا مارنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اسے بچانا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تاریخ کنواں بھی یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں وہ بڑی حفاظت کے ساتھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہاں سے گزر رہے جائیں اسی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، ورنہ اندازہ تو یہی ہے کہ وہاں نہ پانی نہ کوئی اور چیز۔ بھائی تو یہی سوچ کر کے ان کو وہاں چھوڑ کر کے آئے تھے۔ کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا بھیگ گیا، پانی کے اندر جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوتے رہے، اندر جاتے رہے، ڈوبتے رہے، وہ بھرتے رہے، کہیں کوئی ذکر نہیں آتا اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، وہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو لاکھ کوئی کوشش کرے، کتنی تدبیریں کرے، اس کے خلاف کتنا بھی محاذ بنا لے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ چیز بچے تھے تب انہیں کنویں میں ڈالا گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شعور انہیں آ گیا تھا، کیونکہ بعد میں وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. شعور تھا انہیں اس کا کہ ان کو اس طرح سے کنویں میں ڈالا گیا. آگے جب ان کو لے جا کر کے بیچا گیا، وہاں پر ان کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کے قصے میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، جیل میرے لیے دنیا کی زندگی سے، آزادی کی زندگی سے بہتر ہے. رب السجن احب الی، جو ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، عورتوں کی، دوسروں کے جو مسائل ہوئے، کہا کہ میرے لیے جیل زیادہ بہتر ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. جن کے یہ حالات رہے ہوں، وہ ایک دن مصر کی بادشاہت کے تخت پر بیٹھنے والے ہوں اور بیٹھے، اور پہلے اتنی لمبی مدت گزری ہے جس میں ہر طرح کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. اندھے کنویں میں اکیلے پڑے رہے، بعد میں وہاں سے نکالا گیا، بازار میں لا کر کے بیچا گیا. بیچنے کے بعد دوسروں کے گھر میں پلے بڑے ہیں. یہ جیل کی ہوا کھانی پڑی، اگرچہ کہ وہاں بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے. یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی. آخر میں پھر ان کو مصر کا تخت بھی ملتا ہے. کتنی نصیحت کی بات ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی پریشان کن ہوں، ہمیں کبھی حالات کی پریشانی سے گھبرا نہیں جانا چاہیے. رات لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن رات کو ایک نہ ایک دن ختم، رات کو بہرحال ختم ہونا ہے. رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، صبح آنی ہے. مصیبت کی یہ راتیں میرے بھائیوں، پریشانی کی یہ گھڑیاں چاہے کتنی طویل ہو جائیں، لیکن یہ ختم ہونی ہے. یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. ان کا بھی یہی ہے، بچپن سے کس انداز سے ان کو وہ پلے بڑے ہیں، اور آگے چل کر کے پھر ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ نصیحت کی چیز ہے. آگے بہت سی اس میں اور بھی نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن وقت تو ہو رہا ہے. میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جب حالات بہت خراب ہوں، ہر طرح سے انسان کو مایوسی جو ہے نظر آ رہی ہو، اور یہ مایوسی کا شکار ہو رہا ہو، حالات کی وجہ سے کہیں سے خیر کی کوئی خبر نہ اسے سنائی دے رہی ہو، پھر بھی گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیشہ اس ذات سے امید رہنی چاہیے، نا امید بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے. آج کے حالات مسلمانوں کے جو ہیں پوری دنیا میں، ان حالات میں ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ پڑھنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ پڑھنا چاہیے، مریم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو ذکر کیا ہے، ہمیشہ اسے تازہ رکھنا چاہیے. اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے. حالات کی وجہ سے انسان گھبراتا نہیں. ان قصوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. مکے کے حالات جب مسلمانوں کے بالکل برخلاف تھے، اور ہر طرح سے ان کو پریشانیوں کا سامنا تھا، ان حالات میں بڑی تسلی دی گئی. ہمارے حالات تو اس سے بھی ابھی بدتر نہیں ہوئے ہیں جن حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزرے ہیں، پچھلے انبیاء گزرے ہوئے ہیں. ان سب قسطوں میں ہمارے لیے تسلی کی چیز ہوتی ہے, اور عام زندگی میں بھی ہمیں ان قسطوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں جو نصیحت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور چاپلوسی کے انداز میں آ کر کے باتیں کرتے ہیں, اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور حق کیا ہے ناحق کیا ہے ان ساری چیزوں کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے. مومن کو کبھی بھی ایک سلاخ سے دو بار کسا نہیں جاتا, مومن کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے. یہ سب ہوشیاری ان قصوں کو کہانیوں کو پڑھ کر کے ہوتی ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی. انبیاء کے واقعے میں اس کا جو ہے بیان آیا ہوا ہے. بہر وقت ہو رہا ہے اس لیے میں بات اس پر ختم کر رہا ہوں, لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ضرور آپ جو ہے اس کو ایک ایک آیت کر کے پڑھیے. ایک ایک آیت ہے اور کیسے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قصے کو بیان کیا ہے. کبھی اس کی تفسیر سننے کا موقع مل جائے, ایک ایک آیت کی تفسیر, تو یہ آپ کے لیے اور بھی بہتر ہے. اس کے بعد اور اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم سورہ ہے. ہماری نصیحت کے طور پر اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.